دیکھیے اچھی اچھی باتیں بہت سے لوگ کرنے والے ملیں گے آپ کو. اچھی اچھی باتیں کرے کوئی شخص, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سچائی ملی ہے اس کو. اس کو آپ اسکوٹنی کیجیے, اس کی زندگی کی اسٹڈی کیجیے, اس کے بارے میں پوچھیے اور باتیں, اور جب یہ معلوم ہو جائے کہ وہ سچائی کی تلاش کے کورس سے گزرا ہے, وہ سیکر بنا تھا, پھر ایک مدت گزارنے کے بعد اس کو سچائی ملی, ایسا آدمی ہے تو وہ قابل اعتماد ہے, تب وہ قابل اعتماد ہے. دیکھیں جتنے صحابہ تھے, عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ صحابہ کو جو سچائی ملی یا معرفت ملی تو بذریعہ صحبت ملی, صحبت رسول کے ذریعے. یہ بات فطرت کے خلاف ہے, لا آف نیچر کے خلاف ہے. صحبت سے اگر چیزیں ملتی رہیں تو دوسروں کو نہیں ملی. اصل صحبت میں بیٹھتے تھے منافق بھی, منافقوں کو تو نہیں ملا. پیغمبروں کو آپ دیکھیے, حضرت نوح کا بیٹا, حضرت ابراہیم کے باپ, رسول اللہ کے چچا, کتنے لوگوں کو صحبت رسول ملی, مگر آپ جانتے ہیں کہ ان کو حق نہیں ملا. تو صحابہ جو تھے ان کے بارے میں کہوں گا, ہر ایک صحابی سیکر تھا, تب اس کو سچائی ملی. دیکھیں سیکر ہونے کے کچھ درجات ہیں. ایک درجہ وہ ہے جس کی مثال حضرت ابو بکر صدیق میں ملتی ہے, کہ وہ ان کے فطرت میں کوئی بلاوٹ نہیں تھی, ان کا مزاج بگڑا ہوا مزاج نہیں تھا. وہ پیدائشی طور پر, میں سمجھتا ہوں کہ متلاشی حق تھے, پیدائشی طور پر سیکر تھے. تو جیسے رسول اللہ سے انہوں نے سنا قرآن کی آیتیں تو فوراً ان کو سمجھ میں آ گیا, اسی لیے ان کو صدیق آ گیا. تو ایک درجہ صدیق کا کہ وہ فوراً پہچان لیتا ہے, رسول اللہ کو پہچاننے میں دیر نہیں لگی. دوسرا درجہ وہ ہے کہ آدمی دل سے سیکر تو ہوتا ہے لیکن اس کا شعور اتنا زیادہ بیدار نہیں ہوتا کہ حق کے دائی کو دیکھے تو فوراً پہچان لے. سیکر ہونے کے باوجود حق کے دائی کو یا حق کے کلام کو سمجھنے اسے دیر لگتی ہے. اس کی مثال ہے حضرت عمر کی. حضرت عمر بھی سیکر ہی تھے, حضرت عمر بھی سیکر تھے, لیکن ان کا سیکر ہونا الگ ڈھنگ کا تھا, کہ دل میں ان کے بھی جذبہ تھا یہ جاننے کا کہ حق کیا ہے, سچائی کیا ہے, لیکن ان کا شعور اس طرح کا نہیں تھا جیسا کہ حضرت ابوبکر کا, کہ رسول اللہ سے کلام سنیں یا رسول اللہ کو دیکھیں, آپ کی باتیں سنیں تو فوراً دریافت کر لیں کہ یہ پیغمبر ہے. تو ایسے لوگوں کو کچھ شوق چاہیے, کوئی ایسی چیز چاہیے جو ان کی فطرت کو ٹریگر کر دے. یعنی حضرت ابوبکر کا کہنا مان چاہیں گے کہ بغیر ٹریگر کیے ہی وہ تیار تھا بات کو پکڑنے کے لیے. حضرت عمر کا معاملہ یہ تھا کہ وہ تھے تو سیکر لیکن کوئی واقعہ درکار تھا جو ان کے مائنڈ کو ٹریگر کر دے, کوئی ایسا شوق. تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کی بہن رسول اللہ کی ماں لا چکی تھی, یہ ابھی نہیں لائے تھے, وہ ان کے گھر گئے تو دیکھا کہ ان کی بہن جو ہیں قرآن پڑھ رہی ہیں, تو غصہ آ گیا ان کو اور اس کو مارا انہوں نے بہن کو. تو بہن کو اس طرح مارا کہ ان کے خون بہنے لگا. تو بہن کا جب خون دیکھا انہوں نے تو ایک بہت بڑا شوق تھا ان کے لیے, میں بہن کو اتنا مار دیا کہ وہ خون بہ رہا ہوگا. تو ان کا مائنڈ ٹریگر ہو گیا, چھپا ہوا جو جذبہ تھا وہ بیدار ہو گیا. پھر انہوں نے کہا کہ بتاؤ کہاں ہے قرآن, لاؤ میں بھی پڑھوں گا. تو اس حالت میں جب پڑھا انہوں نے, جبکہ ان کا مائنڈ ٹریگر ہو چکا تھا, جب ان کا شعور بیدار ہو چکا تھا, جبکہ چھپی ہوئی تلاش زندہ ہو چکی تھی, تب قرآن پڑھا انہوں نے تو فوراً کے سمجھ میں آ گیا, تو سیدھے اس کے بعد رسول اللہ کے پاس گئے جو اس وقت دار ارقم میں تھے اور جا کر کے اسلام قبول کر لیا. یہ دوسری کیٹیگری ہے. تیسری کیٹیگری ایک اور ہے, وہ کیٹیگری یہ ہے کہ آدمی دیکھتا حق کا دائی کو تو حق کا دائی بظاہر تو ایک انسان ہوتا ہے جیسے دوسرے انسان, تو سمجھ نہیں پاتا کہ اس انسان میں کوئی ایسی خاص صفت تو ہے نہیں, کیسے ہم مان لیں کہ یہ پیغمبر ہے, حق کا دائی ہے, اللہ کا خاص انسان ہے, یہ کیسے مان لیں ہم؟ تو اگرچہ اس کے دل میں بھی حق کی تلاش ہوتی ہے کہیں نہ کہیں چھپی ہوئی, لیکن وہ انسان جو اس کے سامنے ہے چاہے وہ حق کا دائی ہو یا اللہ کا پیغمبر ہو, وہ اس کو عام انسان جیسا ایک انسان دکھائی دیتا ہے, تو پہچان نہیں پاتے وہ. ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ ڈیجیٹل کوئی چیز ہو جو یقین کرنے میں مدد کرے کہ یہ مختلف انسان ہے, از اے مائنڈ ود اے ڈفرنس. کوئی ایسی چیز اس کے ساتھ ایڈ ہو جائے تو وہ سمجھتے ہیں یہ مائنڈ ود اے ڈفرنس, تب ان کا مائنڈ جاگتا ہے. یہ تیسری کیٹیگری ہے. تو تیسری کیٹیگری میں مکہ کے بیشتر لوگ آتے ہیں. مکہ کے بیشتر لوگ تھے, آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے مخالفت کی, رسول اللہ کی مخالفت کی, ان کو ستایا رسول اللہ کو. جس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حق کے متلاشی نہیں تھے, حق کے متلاشی ہونے کے باوجود رسول اللہ کو وہ ایک عام انسان کے روپ میں دیکھ رہے تھے. تو ان کو سمجھ میں آتا تھا کہ تو یہ سب بشر ویسے بھی بشر, مال حضر رسول یا اکل الطعام ویب شف الاسواق. تو لیکن ہوا کیا, اس کے بعد قریش میں رسول اللہ میں ٹکراؤ ہوا جو قریش کی طرف سے شروع کیا گیا تھا. تو ہوتے 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 وقت آیا کہ مکہ جو ہے رسول اللہ نے فتح کر لیا بغیر کسی فوجی لڑائی کے, بغیر کسی بلڈ شٹ کے. تو قریش جو تھے وہ کعبہ کو یا مکہ کو ہولیس چیز سمجھتے تھے, سمجھتے تھے وہ کہ جس کا قبضہ کعبہ پر ہو وہی حق پر ہوگا. تو فتح مکہ سے پہلے اس پر قبضہ تھا قریش کا, تو ان کا مائنڈ یہ کہتا تھا کہ کعبہ پر تو قبضہ ہے قریش کا, ہم کیسے مان لیں کہ یہ محمد جو ہے پیغمبر ہے؟ یہاں پر ان کا مائنڈ اٹکا ہوا تھا. تو انہیں ایک اڈیشنل ایویڈینس چاہیے تھا, ایک اڈیشنل ایویڈینس. لہذا وہ بکر کیس میں ان کو کوئی اڈیشنل ایویڈینس نہیں چاہیے تھا, حضرت عمر کیس میں ان کو جو چاہیے تھی وہی کہ کوئی شک لگا جس سے ان کا مائنڈ ٹریگر ہو جائے, اور جو میجارٹی تھی ان کو ضرورت تھی ایک اڈیشنل ایویڈینس کی. تو جب ایسا ہوا کہ انہوں نے رسول اللہ کو اور صحابہ کو مکہ سے نکال دیا, گویا کہ ان کو بے گھر کر دیا, بے وطن کر دیا, بے وسیلہ کر دیا, لیکن پھر مدینے میں جا کر کے انہوں نے اپنا ایک سیٹ بنائی, اپنی ایک مرکز قائم کیا, اور ہوتے 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 اتنے زیادہ آدمی آپ کے ساتھ ہو گئے کہ جب مکہ کی طرف مارچ کیا آپ نے تو 10,000 آدمی آپ کے ساتھ تھے, جبکہ مکہ سے نکلے تھے تو چند آدمی صرف تھے. تو 10,000 آدمی جب تھے اور قریش آپ سے مقابلہ کرنے کی طاقت کھو چکے تھے, اور آپ کا قبضہ ہو گیا مکہ پہ اور کعبہ آپ کا کنجی آپ کے ہاتھ میں آ گئی, تو یہ واقعہ کا ایک اڈیشنل ایویڈینس تھا کہ اگر یہ پیغمبر نہ ہوتے تو اتنی کامیابی کیسے ان کو ملتی. اس کامیابی کا راز یہی ہے کہ یہ پیغمبر ہیں. یہاں پر ان کا دماغ کھل گیا, ان کی فطرت پر جو ایک کور پڑا ہوا تھا وہ ہٹ گیا. اور پھر وہی ہوا جو قرآن میں ہے کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا, یعنی فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہو گئے. تو یہ تین کیٹیگری ہے. چوتھی کیٹیگری ہے ابو لہب کی اور ابو جہل کی. ابو لہب کی کیٹیگری یہ ہے کہ وہ اپنی دنیا کے ورلڈلی انٹرسٹ میں اتنا گم کہ کچھ اور سوچنے کی فرصت ہی نہیں. ابو لہب کی جو کیٹیگری ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے جو انٹرسٹ ہیں وہ اتنا گم کہ اس کو کسی اور چیز کو سوچنے کی فرصت ہی نہیں. اور ابو جہل کی جو کیٹیگری ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اتنا مغرور, اتنا سرکش, اتنا زیادہ یعنی آرگس میں ڈوبا ہوا ہو کہ وہ کسی کو خاطب نہ لائے. تو یہ دو کیٹیگری جو ہے اس کو توفیق نہیں ملتی ایمان کی. ایک ہے ابو لہب والی کیٹیگری, ایک ابو جہل والی کیٹیگری. تو ابو لہب کی کیٹیگری جو ہے دنیا پرستی پر غرق ہونے والے کیٹیگری ہے, اور ابو جہل کیٹیگری جو ہے وہ اپنی سرکشی میں, اپنے غرور میں, اپنے گھمنڈ میں اتنا زیادہ آگے بڑھ جانے والے انسان کی کیٹیگری ہے جو کسی کو خاطر نہ لائے. تو ان دو کے سوا جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں جا کر سرنڈر کر دیتے ہیں. تو صحابہ کی زندگیوں سے یہ تین کیٹیگری جو ہے بہت ہی واضح طور پر معلوم ہوتی ہے. ان میں سب کیٹیگری ہو سکتی لیکن جو بیسک کیٹیگری ہے وہ یہی ہے. تو یہ دیکھیے, جہاں تک انسان کی پیدائشی فطرت کی بات ہے تو ہر انسان پیدائشی طور پر ایک ہی فطرت لے کے پیدا ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ پیدائشی طور پر کوئی برا ہو کوئی اچھا ہو, ایسا نہیں ہوتا. لیکن حالات جو ہے آدمی کے مختلف قسم کے حالات میں رہتا ہے آدمی, مختلف قسم کے احوال گزرتے ہیں اس کے اوپر, اس دوران کئی کیٹیگری بن جاتی ہے انسانوں کی. یعنی حالات کیٹیگری بناتے ہیں نہ کہ پیدائش. پیدائش سے کئی کیٹیگری نہیں ہوتی ہے. اس لیے حدیث میں ہے کہ کل مولودین یولد علی الفطرہ, فابواہ یبدانی ومجسانی ونصرانی. ہر آدمی ایک ہی الفطرہ پیدا ہوتا, سب الفطرہ کے اعتبار سے سب کے سب کی کیٹیگری ایک ہی ہوتی ہے. لیکن اس کا گھر, اس کا ماحول, اس کی سوسائٹی, اس کے آس پاس کی دنیا, اس سے اس کے اندر مختلف قسم کے شخصیتیں بنتی ہیں, مختلف قسم کی شخصیتیں. تو آدمی کو اپنی فطرت تک پہنچنا یہی سب کچھ ہے. یعنی یہ جو طرح طرح کی اس کو کہیں گے آپ کی کنڈیشننگ, یعنی پیدائش ہو, جب پیدا ہوتا ہے انسان اس وقت سب کو سب الفطرہ پہ ہوتے ہیں, کنڈیشننگ سے وہ مختلف بن جاتے ہیں. تو وہ آدمی جو اپنی کنڈیشن کو توڑ سکے, یا کسی نے کسی وجہ سے اس کی کنڈیشن ٹوٹ جائے, تب جا کر وہ پہچان پاتا ہے. ورنہ پوٹینشیلی ہر آدمی اسی اس میں ہوتا ہے کہ کیا ہے سچائی, کیا ہے حق, میں جانتا نہیں, کاش میں اس کو جان لوں. یہ فطرت ہے اور سب میں موجود ہوتی ہے. تو جو چیز مانے ہوتی ہے, جو چیز روک بنتی ہے, وہ فطرت نہیں ہے, وہ ہے کنڈیشننگ. یہ نام کے نہیں کہ اللہ تعالیٰ خود یعنی خالق جو ہے انسان کو اچھا اور برا پیدا کرے, ایسا نہیں ہو سکتا. خالق کے ہاں کئی سانچے نہیں ہیں. خالق سب کو پیدا کرتا ہے ایک ہی الفطرہ پر. قرآن میں بھی دیکھیے, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. تو فطرت میں کوئی تبدیل نہیں ہوتی, تبدیلی کنڈیشننگ میں ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ جو لوگ اپنی کنڈیشننگ کا توڑ پائیں یا کوئی شاک لگائے جس سے ان کی کنڈیشننگ ٹوٹ جائے. ایک تو یہ کہ آدمی اپنے سوچ کو اتنا جگائے, اپنے شعور کو اتنا بیدار کرے, اپنے اندر اتنا زیادہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ لائے کہ وہ خود سے توڑ سکے اپنی کنڈیشننگ کو. ایک وہ انسان ہوتا ہے. دوسرا انسان وہ ہے کہ کوئی شاک لگے, کوئی اس زندگی میں کوئی ایسا بہت ہی سخت قسم کا تجربہ ہو جس سے اس کی کنڈیشن ٹوٹ جائے. تو ایسے ہی وہ لوگ ہیں جن کے اندر تاشا کا جذبہ امڈ آتا ہے, یہ وہ لوگ ہیں. تو دائی جب دعوتی کام کرے تو لوگوں کے بارے میں رائے قائم کرنے میں جلدی نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ہر انسان کو ہوپ کے ساتھ, امید کے ساتھ دیکھنا چاہیے. ہر انسان کے بارے میں اس کو امید ہونا چاہیے کہ الفطر سب کا وہی ہے. الفطرہ میں تو کوئی فرق ہے نہیں, تو کیا معلوم آج نہیں تو کل نہیں پرسوں وہ میری بات کو سمجھ لے. کب کوئی ایسی بات پیش آ جائے کہ اس کا شعور جاگ اٹھے, اپنی کنڈیشن کو توڑ دے. تو دائی کے لیے یہ بہت بڑی امید کی بات ہے کہ ہر انسان کی فطرت ایک ہے. اگر کسی کو آپ دور پاتے ہیں تو کنڈیشننگ کی وجہ سے ہوگا وہ. تو اس حقیقت کو اگر دائی رکھے اپنے سامنے تو کبھی بھی وہ بائش نہیں ہوگا. ایک حدیث ہے کہ ان اللہ یقبل التوبہ والے میں غرق, اللہ توبہ قبول کرتا ہے جب تک اس کو غرغر نہ ہو جائے. دیکھیں یہ بھی سادہ بات نہیں ہے, یہ مطلب ہے کہ آدمی کے اندر ایک پروسیس چل رہا ہوتا ہے, چاہے کانشیسلی ان کانشیسلی, ایک پروسیس تاشاک کا ہر آدمی کے اندر, اس میں کوئی استثنا نہیں ہے. ہر آدمی کے اندر تاشاک کا پروسیس چل رہا ہوتا ہے. اب کب کس کو توفیق مل جائے گی؟ ہوتا کسی کو توفیق ملے آخر وقت میں. تو یہ توفیق ملنے کی بات ہے. یہ توفیق مانے کہ اس کی تراشا کا جذبہ کب اتنا بھڑک اٹھے کہ وہ مان لے کہ بھائی سچائی تو یہ ہے. تو ان اللہ یقبل التوبہ والے میں غرغر میں جو بات کہی گئی وہ یہ ہے کہ کسی کا پروسیس جو ہے بہت جلد میچور ہو جاتا ہے, کسی کا پروسیس میچور ہونے میں دیر لگتی ہے. تو کسی کا پروسیس چلتا رہتا یاد ہے کہ جب وہ آخر وقت آتا ہے اس کا, اس سے پہلے کے لمحات جو ہوتے ہیں, یہ موت سے پہلے کے جو لمحات ہوتے ہیں, اس وقت اس کا جا کر پروسیس مکمل جاتا ہے اور وہ اعتراف کرتا ہے کہ وہ سچائی تو یہ ہے. اس وجہ سے ہمیں ہر انسان کے بارے میں پازیٹو ہونا چاہیے, کبھی بھی نگیٹو ہونا نہیں ہونا چاہیے ہر انسان کے بارے میں. وہی دائی اپنی دعوت کو جاری رکھ سکتا ہے جو انسان کے بارے میں پازیٹو ہو, جو لا آف نیچر کو سمجھتا ہو, جو فطرت کے اس قانون کو اچھی طرح سے جان چکا ہو. یہ ساری باتیں اس آیت میں ہیں, وَوَجَدَكَ کا ضَالًّا فَهَدَى, اور پایا تم کو تلاشک میں سرگرداں تو تم کو ہدایت دی. تو یہ ایک فرد کا کیس نہیں ہے, یہ انسان کا کیس ہے, یہ اللہ کے قانون کو بتاتا ہے. اور ہر انسان کے بارے میں جو اللہ کا قانون ہے اس کا بیان اس کے اندر ہے, ایک جنرل پرنسپل اس کے اندر بتایا گیا ہے. تو یہ ہمیں خود اپنے بارے بھی جاننا چاہیے, مادو کے بارے بھی جاننا چاہیے اور عام انسان کے بارے میں جاننا چاہیے. اس سے آپ کے اندر کیا ہوگا, ریئلسٹک اپروچ پیدا ہوگا, آپ ہمیشہ ہوپ فل رہیں گے, آپ اپنی پلاننگ کو پازیٹو بنیاد پر کر پائیں گے, اس سے فائدے حاصل ہوں گے. اگر آپ قرآن کی اس آیت کو وسیلہ لے لیں کہ اس میں ایک فرد کا ذکر ہے، ایک رسول کا ذکر ہے، تو آپ کو اس میں کچھ سبق نہیں ملے گا، اس میں آپ کو کوئی تعلیم نہیں ملے گی، اس میں آپ کو رزق نہیں ملے گا. لیکن جب اس کو لے آپ ایز اے جنرل پرنسپل، تب آپ کو اس کے اندر معنی کا سمندر حاصل ہو جائے گا، اپنے اعتبار سے بھی اور دوسروں کے اعتبار سے بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت کو بھی اور دوسری آیتوں کو بھی ہمیشہ اس کے وسیع تر سینس میں لینا چاہیے، کبھی بھی محدود سینس میں نہیں لینا چاہیے. جتنا زیادہ وسیع کریں گے آپ آیتوں کو، اتنا ہی زیادہ آپ قرآن آپ کو سمجھ میں آئے گا، اتنی زیادہ آپ کے اندر براڈ تھنکنگ پیدا ہوگی، اتنی آپ کے اندر انٹلیکچل ڈیولپمنٹ ہوگا، اتنی زیادہ معرفت کے دروازے کھلیں گے آپ کے اوپر، اس سے فائدے ہوں گے. وجہ تک کا ذالن فہدا، دیکھیے اس میں کتنے الفاظ ہیں، تین لفظ ہیں صرف. وجہ کا ذالن فہدا، اس آیت میں صرف تین لفظ ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 3 بلین باتیں اس کے اندر ہیں. وہ باتیں صرف غور کرنے سے سمجھ میں آتی ہیں، اس کے بغیر نہیں. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو توفیق دے کہ آیتوں کے گہرے معنی کو سمجھیں اور اس کو اپنے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.